بسم الله الرحمن الرحيم. ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم. پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ رہے, یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ. آپ امیر تھے اور تمام مسلمان آپ کے ساتھ تھے. فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ, تو آپ ان مسلمانوں کی بہت اچھی صحبت رہی, یعنی آپ نے مسلمانوں کی بہت اچھی خدمت کی اور اسلام اور مسلمانوں کو بڑا استحکام عطا فرمایا. وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے جدا ہوں گے, یعنی آپ کا انتقال ہو جائے گا, تو آپ ان سے ضرور جدا ہوں گے اس حال میں کہ سارے مسلمان آپ سے راضی اور خوش ہوں گے. یعنی اسی زخم میں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے, تو اس حال میں جائیں گے کہ تمام ایمان والے آپ سے راضی ہو جائیں گے, یعنی راضی ہے اس حال میں جائیں گے. اب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تبصرہ سنا تو حضرت عمر نے اس کا کیا جواب دیا؟ قال, فرمایا, اما ما ذکرت من صحبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہرحال جو تم نے میرے سامنے تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میں رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش رہے, فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ, یہ تو میرے اوپر اللہ کا احسان تھا. من بِهِ عَلَيَّ, اللہ نے اس کو میرے اوپر احسان کیا اس کے ذریعے سے, یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو مجھے نصیب ہوئی اور حضور جو میرے ساتھ خوش خوش دنیا سے تشریف لے گئے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر ایک بڑا احسان تھا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعمت مجھے نصیب ہوئی. اور جو تم نے تذکرہ کیا حضرت ابو بکر کی صحبت کا اور حضرت ابو بکر کے خوش ہونے کا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر احسان ہے, جو اللہ نے میرے اوپر احسان کیا. دیکھو یہ کمال تواضع حضرت عمر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, حضور کی خوشنودی, حضرت ابو بکر کی صحبت, حضرت ابو بکر کا راضی رہنا, اس کو اللہ کا احسان بتلا رہے ہیں. اور جو تم نے تذکرہ کیا میرے سامنے میری تکلیف کا, جزائی یعنی میری بے صبری کہو یا میری تکلیف کہو یا میرے درد کے ظاہر کرنے کو کہو, فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ أَجْلِ أَصْحَابِكَ, تو یہ میرا درد اور میری تکلیف تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہیں, یعنی مسلمانوں کے بارے میں ہیں. کیا آئندہ مسلمانوں کا کیا ہوگا, آئندہ اسلام کا کیا ہوگا, اس کی وجہ سے میں فکر کے اندر پڑا ہوا ہوں. گویا کہ میرے بعد جو فتنے کھڑے ہوں گے اس فتنوں کے اندر کیا حال ہوگا, اس کے بارے کے اندر میں تکلیف کے اندر ہوں. بعض نے یہاں ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ تو عام متل مسلمین اور اسلام کا فکر ہوا, ساتھ میں آگے والی جو عبارت ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میری آخرت کے بارے میں بھی مجھے فکر ہے. حالانکہ محدث ہے, ملہم ہے, مراد رسول ہے, لیکن اپنی آخرت کے بارے میں حضرت عمر ڈر رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا. بعض حضرات نے یوں کہا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو, اس سلسلے میں مجھے خوف ہے کہ آگے آخرت میں جب میری پیشی ہوگی تو اللہ کے حق میں اور بندوں کے حق کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو, اس کا مجھے خوف ہے. واللہ لو ان لی طلاع الارض ذهبا خدا کی قسم اگر زمین بھر کے میرے پاس سونا ہوتا تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس کو بدلے میں دے دیتا. یعنی اتنا بڑا سونا ہوتا تو بھی میں دنیا میں اس کو دے کر کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال خشیت اور کمال خوف کی بات ہے. بعض مرتبہ یہ کہا کرتے تھے آخری دنوں میں لالی ولا علیہ, یعنی آخرت کے اندر بس میرے لیے اتنا ہوئے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ, میرے اوپر کوئی حق باقی ہے ایسا نہیں نکلا, اور میرے اوپر کوئی سزا نہیں ہے ایسا معاملہ نکلا, تو بھی میرے لیے اتنا کافی ہے. لالی ولا علیہ, میرا کسی سے لینے کا نہیں, مجھے کسی کو دینے کا نہیں, ایسا بھی معاملہ میرا نکلے تو میرے لیے بہت غنیمت ہے. یہ کمال تواضع حضرت عمر کی. اور آخری وقت میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی گود کے اندر سر تھا, زخم تھے, اور بار بار یہ جملہ بول رہے تھے ظلوماً لنفسی غیر انی مسلم اصلی صلاتی کلہا واصوم, میں اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کرنے والا ہوں سوائے اس کے کہ میں مسلمان ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں. یہ جملہ آپ آخری وقت کے اوپر بولتے تھے, اور ساتھ ساتھ میں لالی ولا علیہ بھی بولا کرتے تھے. جی یہ باب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب کے بیان میں ہے. پہلے دونوں کے الگ الگ مناقب بتلائے, اب دونوں کے ایک ساتھ مناقب ذکر فرما رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ دونوں کے دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کے درجے میں تھے. نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملے میں ان سے مشورہ فرماتے تھے, اسی لیے دونوں کے دونوں مستشار تھے. نمبر تین, اکثر اوقات اور احوال میں یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اسی لیے ان دونوں کے ایک ساتھ مناقب, یعنی ایسی روایتیں لائی جائے گی جس میں دونوں کے مناقب کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہو. جی
قال بينما رجل في غنم لو جعلني وعلى شاه منها فاخذها فضربها صاحبها فاستنقذها فقال لم تبئه فمن لا يوم السبع يوم دار عن الى هاويه فقال الناس سبحان الله اذن يتكلموا فقال ام المي انا واظهر بن عمر ومهما كما متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے گائے لیے جا رہا ہے, گائے کو ہنکال رہا ہے, اور گائے تھک گئی چلتے ارے خود تھک گیا وہ گائے کو چلاتے چلاتے, بیل کو چلاتے چلاتے, تو اوپر گائے پہ سوار ہو گیا, فرقی بہا گائے پہ بیٹھ گیا. بعض لوگ بھینس پر بھی بیٹھتے ہیں. فقالت, تو گائے بولی, ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی سواری کرے, ہم تو پیدا کیے گئے ہیں زمین کو جوتنے کے واسطے. یعنی بیل کا کام کیا, اس کو ہل کے ساتھ لگاؤ, زمین جوتو تاکہ پیٹ کا مسئلہ حل ہوئے, اس کے لیے بیل کی تخلیق ہے. تو وہ بولا کہ بھائی ہم کو تو زمین جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. فقال الناس, تو جنہوں نے یہ گائے کی تقریر سنی بیل کی وہ کہنے لگے سبحان اللہ گائے بول رہی ہے, سبحان اللہ گائے بول رہی ہے. تعجب کی چیز ہے نا کہ بھائی گائے بولی آج تو ایسا ہوا. دیکھو یہ دنیا کی ابتدائی دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے, درمیانی دور میں بھی ہوئے اور آخری زمانے میں بھی ہوں گے کہ جانور بولیں گے انسان کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات کو مان لیتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات کو مان لیتے ہیں, یعنی گائے بولے انسانوں کی طرح اس بات کو میں اور ابو بکر اور عمر مان لیتے ہیں. دیکھو اس میں حضور نے اپنے ساتھ شیخین کو جوڑا, یہ ہے فضیلت ان کی کہ بھئی گائے بولے ساری دنیا تعجب کرتی, حضور کہتے کہ میں مان لیتا ہوں کہ بھئی گائے جو اللہ انسان کو ایسا جو ہے سمجھ اور فہم والا نطق عطا فرماوے وہی اللہ تعالیٰ گائے کو بھی ایسا نطق عطا فرما سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی مانتا ہوں اس بات کو, ابو بکر اور عمر بھی اس بات کو مان لیتے ہیں. گویا کوئی بڑا کسی چھوٹے کو اپنے ساتھ کسی معاملے میں شریک بتلاوے تو وہ چھوٹے آدمی کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہاں شیخین کی سعادت کی بات ہو گئی. دوسرا مطلب کہ یہ چیز وہمی یا خیالی نہیں ہے, شیطان کے القا کی نہیں ہے کہ بھائی گائے بولتی ہو, یہ تو ایک حقیقی جملہ ہے. تو گویا کہ اس طرح گائے کا بولنا یہ بات اگر حضرت ابوبکر اور عمر کے سامنے آئے گی فوراً وہ بھی مان لیں گے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شیخین تو اس مجلس میں تھے نہیں, پھر حضور نے کیسے کہا کہ فرمایا کہ بھائی یہ لوگ بھی مان لیں گے. تو کہا جو بات اس وقت میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں اگر وہ بات ابو بکر اور عمر کے سامنے بھی آ جائے گی تو وہ بھی فوراً اس بات کو مان لیں گے کہ گائے کلام کر سکتی ہے, گائے بول سکتی ہے. اس میں شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے قوت ایمان اور کمال ایمان کا بیان ہو گیا. اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ خارجی چھیڑا ہے, کیا گائے کے اوپر سواری کرنا جائز ہے؟ یہاں جو گائے بولی تو گائے پر سواری جائز ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آدمی گائے کے اوپر سواری کرے. ہاں جو جانور عرف کے اندر جس کام کے لیے استعمال ہوتا ہو وہی کام اس سے لیا جاوے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام جانور سے لیا نہ جاوے. اب گائے ہے دودھ کے واسطے, پاٹیاں کھانے کے واسطے, یہ ہے ہی نہیں اس واسطے کہ اس کے اوپر کوئی سواری کرے. اسی طریقے سے بیل مذکر ہوگا تو کھیتی کے کام میں آئے گا, بیل گاڑے میں جوڑنے کے کام کے اندر آئے گا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر افضلیت اور اولویت کا بیان ہے کہ بھئی گائے کے اوپر سواری نہ کرنا افضل ہے, اس لیے کہ اس کی پیٹ کی جو ساخت ہے وہ اس انداز کی ہے کہ آدمی کے لیے سواری کے اندر بہت سیٹ نہیں ہوتا ہے, بہت موافق نہیں ہوتا ہے. گھوڑا گدا کھچر جن جانوروں کو اللہ نے باقاعدہ سواری کے لیے پیدا کیا ان کی پیٹ کا انداز دیکھو, اونٹ کی پیٹ کا انداز دیکھو, تو وہ انداز اور گائے کی پیٹ اور پیٹ کا انداز تو کا سواری کے لیے افضل اور اولا نہیں ہے. وما ہما ثم حالانکہ وہ دونوں بزرگ اس مجلس میں نہیں تھے, یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہیں تھے, پھر بھی حضور نے ان کے لیے یہ جملہ فرمایا, یہ جو ہے ان کی تعریف ہے اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اعلیٰ مقام ہے, اس بات کو بتلانا مقصود ہے. دیکھو بعض مرتبہ جو ہے نا کوئی آدمی مجلس میں موجود ہوتا ہے تو اس کی رعایت میں یا اس کو خوش کرنے کے لیے आदमी कोई दो एक जुमले बोल लेता है, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में उसकी तारीफ करे, ये हकीकत के अंदर कमाल हुआ करता है। तो उस मजलिस में जिसमें गाय वाली बात बयान हुई, शेखन मौजूद नहीं थे, फिर भी हुजूर ने उनकी तारीफ की, ये वाकई इस बात की दलील है कि उन दोनों का बड़ा मर्तबा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के अंदर। और अहले तसव्वुफ इसको बहुत मुफीद और मुजर्रब मानते हैं कि जब किसी आदमी के बारे में दिल में कीना, नाराज़गी, शैतानी शर से आता हो, तो उसकी गैर हाजिरी में उसकी तारीफ किया करो लोगों के सामने, तो दिल के अंदर से कीना और नाराज़गी निकलेगी और आपस के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। और उसको हदिया पेश किया करो और जो है उसको सलाम किया करो। वक़ाला एक दूसरा वाकिया सुनाया, इस दरमियान के एक आदमी बकरियों के ले रेवड़ को लेकर गया हुआ था, इतने में भेड़िए ने आकर के हमला किया बकरी के ऊपर और एक बकरी लेकर के भागा। फअदरकहा साहिबुहा, तो चरवाहे ने जाकर के वो बकरी ले ली। फस्तनकज़हा, और भेड़िए के पास से बकरी छोड़ा दी, यानी चरवाहे ने बकरी का भेड़िए का पीछा किया और पीछा करके वो बकरी भेड़िए से छुड़वा ली। फ़क़ाल लहू ज़ीब, भेड़िया बोला, फमन लहा यौम सबुई, सबू के दिन इस बकरी का कौन मुहाफिज होगा। आज तो तू बकरी की हिफाजत के लिए दौड़ा, मेरे पास छुड़ा के ले भाग ले गया, लेकिन सबू के दिन जिस दिन कोई राई नहीं होगा बकरी का मेरे अलावा, उस दिन जो है कौन बकरी का निगरान होगा। यानी आज तू बचा ले गया, सबू के दिन तो मैं ही निगरान होऊंगा, उस दिन जो है कौन इस बकरी को बचा सकेगा। अब यौम सबू क्या चीज है? नंबर एक, बाज हजरात ये कहते हैं कि कयामत का दिन मुराद है, और कयामत के दिन इब्तिदाई मरहले में जब सूर फूंका जाना शुरू होगा तो इंसान मर जाएंगे, तो जानवरों के कोई मालिक नहीं रहेंगे, तो अब भेड़िए दरिंदे रह गए और ये पालतू जानवर रह गए। अब ये भेड़िया दरिंदा पालतू जानवरों को फाड़े खावे तो फिर उन पालतू जानवरों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह है यौमुस सबो का मतलब। वइदन नुफूसु ज़ुविजत, सब जानवर आपस में गुड़ मुड़ खलत मलत हो जाएंगे कयामत के दिन। अब इंसान तो अव्वल मरहले में मर गए, जानवर अखीरी मरहले में मरेंगे, लेकिन ये बीच के वक्फे के अंदर जब दरिंदे भेड़िए बकरियों पर हमला करेंगे तो कोई उनको बचाने वाला नहीं होगा। दूसरा मतलब, सब से फितने का दिन मुराद है। क्या मतलब फितने का दिन? कि जब फितने बरपा होंगे, फितने फैलेंगे, तो लोगों को अपने जान माल को बचाने का फिक्र होगा। फितने फैलेंगे तो लोगों को अपना जान माल बचाने का फिक्र होगा। अब जब लोग अपनी जान बचाने की फिक्र में गालिब आ जाएंगे तो माल की फिक्र भी छोड़ देंगे, जानवरों की फिक्र भी छोड़ देंगे, बस मेरी जान कैसे बचे फितने के अंदर। तो जाहिर बात है कि जान बचाने की फिक्र का जब गलबा होगा तो अपने जानवरों की तरफ निगरानी करने वाला कोई नहीं होगा, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होगा, तब दरिंदे जो है बकरियों को खाएंगे, तब जो है कौन उनको बचाने वाला होगा। बस यही एक चीज है कि भाई इस वक्त इंसान कहता है मेरा माल मेरी जान, लेकिन जब फितने होते हैं तो कोई जो है कीमती माल की भी परवाह नहीं करता, बस अपनी जान जान की फिक्र करता है। नऊज़ु बिल्लाह अचानक बड़ा जलजला आ जाए, बड़ी आग आ जाए, तो इंसान सिर्फ अपनी जान की सलामती की फिक्र करते हैं, कोई कीमती माल की तरफ बल्कि औलाद की तरफ ध्यान नहीं रहता, जानवर तो दूर की बात रही। تو یہ یوم السبع سے فتنے کا دن مراد ہے. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کا ایک تہوار کا دن ہے کہ جب اس تہوار کے دن میں لوگ جو ہے میلے میں جمع ہوتے تھے اور جو ہے اس میں کھانا پینا عیاشی موج مستی ایسے منہمک ہو جاتے تھے کہ لوگوں کو جانوروں کی فکر نہیں رہتی تھی, اور جانور پھر اس وقت کے اوپر کتے بلے بھیڑیے سب کھا جاوے تو ابھی جو ہے لوگوں کو کوئی پرواہ ہوتی نہیں تھی. فقال الناس سبحان اللہ ذی بنی تکلم, لوگ کہنے لگے سبحان اللہ بھیڑیا بول رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیے کے بولنے کو میں اور ابو بکر اور عمر مان لیتا ہوں. ہم لوگ مانتے ہیں کہ بھیڑیا بھی بول سکتا ہے. انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, جو خدا جو ہے زبان کو بولنے کی قوت دے سکتے ہیں وہ بھیڑیے کو بھی بولنے کی قوت دے سکتے ہیں. وما ہما ثم, یہ دو بزرگ اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے اور حضور نے ان کے ایمان کے کمال کی تعریف کی. یہ ہے ان حضرات کی خوبی کی بات. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ میں ایسے لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے, یعنی انفرادی طور پر. حضرت عمر کو زخم لگے, شہید ہوئے, غسل دیا گیا اور تخت پر آپ کو سلایا گیا, لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے انفرادی دعا کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے کہ اچانک ایک آدمی میرے پیچھے آئے اور آنے والے نے میرے کندھے کے اوپر اپنی کوہنی رکھ دی اور وہ آدمی پیچھے سے بولنے لگے, یقول بولنے لگے اور خطاب کر رہے تھے حضرت عمر کی جنازے کو. کیا بولنے لگے؟ یرحمک اللہ, عمر اللہ پر رحم فرمائے, انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک, مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کر دیں گے. دونوں ساتھی یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر, یعنی جنت میں. مجھے یقین ہے کہ عمر اللہ تم کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ کر دیں گے, اس لیے کہ میں نے بہت سی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ کہ میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر تھے, کنتو میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر تھے, وفعلتو میں نے اور ابو بکر اور عمر نے فلانا کام کیا, میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر گئے, میں اور ابو بکر اور عمر جو ہیں فلاں مسجد میں فلاں جگہ پہ داخل ہوئے, میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے. یعنی حضور اس طرح فرمایا کرتے تھے, یعنی مختلف احوال کا تذکرہ فرما دے تو تینوں کو ایک ساتھ حضور ذکر فرما دے کہ بھائی فلاں جگہ دعوت میں آپ گئے تھے, کہ ہاں میں اور کالو اور لالو ہم تینوں گئے تھے. اچھا آپ لوگ جو ہے فلاں مجلس میں تھے, کہ میں اور پیلے میاں چاند میاں ہم سب ساتھ میں تھے وہاں پر. تو اس طریقے سے تذکرہ کرنے کی دلیل کیا؟ وہ اور آپ پکے دوست ہیں, اسی لیے اس کام میں آپ تینے حضرات شریک تھے. اس طرح یہاں یہ مثال دی گئی. اب میں نے دیکھا کہ یہ بولنے والا کون ہے کہ جو میرے کندھے پر کوہنی رکھ کر اس طرح بولتا ہو. فلتفت, تو پیچھے مڑ کے میں نے دیکھا, وہ تو حضرت علی ابن ابی طالب تھے. اب حضرت علی تو حضرت عمر کے لیے اتنا اچھا گمان رکھے, اتنا اچھا یقین رکھے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں علی اور عمر میں لڑائی تھی اور عمر جو ہے نعوذ باللہ جہنمی کافر ہے. کہ لوگ یوں کہتے ہیں حضرت علی سے یہ غداری ہوئی کہ محبت ہوئی. جی
عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اهل الجنه لا يتواءون على عدتنا كما ترون الكوكب الفضي في افق السماء وان ابا بكر وعمر منهما تعمارهم في شهر السنه وروى نحوه داوود ثم الترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جنتی لوگ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ عِلِّيِّينَ کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے علیین والوں کو, یعنی عام جنتی. اہل الجنہ کا مطلب کیا؟ عام جنتی. یہ عام جنتی اعلی علیین والے کو دیکھ رہے ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ جیسے کہ تم آسمان کے کنارے کے اندر چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو, یعنی جس طرح ہم دنیا میں کھڑے رہ کر وہاں چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں, اس طرح عام جنتی اعلی علیین کے جنتیوں کو دیکھتے ہوں گے. یہ اعلی علیین میں رہنے والوں کا اونچا مقام بدلانا ہے, ان کا اعلی درجہ بدلانا ہے, یہ ان کے اونچے مرتبے کو یہاں پر بدلانا ہے. لیتراؤن یعنی ینظرون ویراؤن. علیین کیا چیز ہے؟ علیون کی جمع یا پر تشدید تنوین. نمبر ایک, ساتویں آسمان پر ایک جگہ کا نام ہے جس کی طرف ایمان والوں کی روحوں کو پہنچایا جاتا ہے. نمبر دو, ساتویں آسمان کا نام ہے علیین. نمبر تین, حفاظت کرنے والے فرشتے جس دفتر کے اندر لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے اعمال اس کے اندر اندراج کیے جاتے ہیں, نوٹ کیے جاتے ہیں. نمبر چار, علیین بول کر کے مراد لیا گیا ہے آخرت کے اندر ایمان والوں کو شریف ترین مقامات اور اللہ کا قرب جو حاصل ہوگا, وہ لفظ علیین بول کر کے جو ہے مراد لیا گیا ہے. کوکب الدری یعنی جو بہت تیز ہو چمکنے کے اندر, ایسے تو بڑی مقدار کے موتی کو کہا جاتا ہے, لیکن یہاں پر مراد ہے کہ ایسا ستارہ جو بہت تیزی سے جگمگاتا ہو اور بہت تیزی سے چمک رہا ہو, اس کو کوکب الدری کہتے ہیں. حدیث کی شرح کا بھی نام ہے, فی افق السما, آسمان کے کنارے کے اوپر. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ, اور ابو بکر اور عمر علیین والوں میں سے ہوں گے. ابو بکر اور عمر اس علیین کے مقام میں ہوں گے. بلکہ وَأَنْعَمَا, اعزاز اور مرتبے کے اعتبار سے ان سے بھی بڑے ہوئے ہوں گے, اعزاز اور مرتبے کے اعتبار سے ان سے بھی بڑے ہوئے ہوں گے, گویا نہایت اعلیٰ مقام کے اوپر ہوں گے, گویا دونوں جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کے اندر داخل کیے جائیں گے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر دونوں کے دونوں جنتیوں کے اندر ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے, پچھلے لوگوں میں سے بھی اور اس امت کے لوگوں میں سے بھی. اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بھائی کہول کس کو کہتے ہیں؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, جس کو ہماری یہاں ادھیڑ عمر کہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس کی عمر 30 کے اوپر ہو اس کو کہول کہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 34 سے لے کر 51 تک کی عمر کو کہول کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جس کی جوانی ختم ہو گئی ہو اس کو کہول کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ 30 سے 40 کی عمر کو کہول کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ 33 سے لے کر کے 50 تک کی عمر کو کہول کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے ادھیڑ عمر والوں کے سردار کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہل عمر والے ہیں اور جنت میں جائیں گے ان کے سردار. ورنہ جنت میں تو سب کے سب لوگ جوان ہوں گے, 33 سال کی عمر کے ہوں گے. مطلب جو لوگ دنیا میں کہل کی عمر کو پہنچے اور انتقال کر گئے اور وہ جنتی ہے ان کے سردار یہ دونوں کے دونوں ہوں گے. جب کہل کے یہ سردار ہوں گے تو جوانوں کے تو بدرجہ اولا سردار ہوں گے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں پورے حلم پوری عقل کی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا کریں گے. من الاولین والآخرین, یعنی پچھلی امتوں میں سے بھی اور اس امتوں میں سے بھی تمام ادھیڑ عمر والوں کے یہ سردار ہوں گے. ہاں نبی اور رسول مستثنا ہیں, اسی لیے کہ انبیاء کا مقام تو تمام انسانوں میں جناتوں میں اونچا ہے. جی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زندگی تمہارے میں کتنی باقی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, موت کب آئے گی اس کی اطلاع نبی کو بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ آخری دنوں میں نبی کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن موت کا متعین وقت پہلے سے نبی کو بھی معلوم ہوتا نہیں. دیکھو حضور خود فرما رہے کہ میری زندگی تمہارے درمیان کتنی باقی ہے مجھے نہیں معلوم, اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا, یعنی وہ جو کہوے نے اس کے مطابق عمل کرنا. ایسے بھی حدیث میں, یہ تو صحیح روایت ہے, وہاں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تمہارے لیے میری سنت ہے اور میرے چاروں خلفاء راشدین کا طریقہ بھی تمہارے لیے ہے, یہ بھی حدیث میں صراحتاً موجود ہے. چلو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو کوئی بھی صحابی اپنے سر کو نہ اٹھاتے. کیوں کوئی صحابی نظر نہیں اٹھاتے حضور کی طرف؟ ادب کی رعایت میں, یا حضور کی طرف نظر تاک تاک کے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے تھے. آپ کے جمال انور کو, آپ کے نورانی چہرے کو, چہرے انور کی تابانی کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے تھے, اسی لیے کوئی نظر نہیں اٹھاتا تھا حضور کی طرف. ہاں سوائے ابو بکر اور عمر کے, یعنی یہ دونوں حضرات جیسے حضور تشریف لاتے حضور کی طرف دیکھتے, اور یہ دونوں کے دونوں حضور کی طرف دیکھ کے مسکراتے اور حضور ان دونوں کو دیکھ کر کے مسکراتے. کیسی عجیب بات کہ جیسے حضور کی مسجد میں تشریف آوری ہوتی شیخین حضور کو دیکھتے, حضور شیخین کو دیکھتے, جانبین سے مسکراہٹ ہوتی تھی. کتنا پیارا منظر ہوگا, یہ محبت کی خاصیت ہے. اور جب دو محبت والے ایک دوسرے کو دیکھے تو بے اختیار مسکرا دیتے ہیں, بے اختیار. مسکرانا ہوا کرتا تھا. اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں. جی یہ محبت سبب اس کا. جی
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما احدهما عن يمينه والاخر عن شماله وواقف بايديهما فقال هذا لا نبعث يوم القيامه رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, یعنی اپنے حجرے مبارکہ سے نکلے اور مسجد نبوی میں تشریف لائے. کیسی عجیب انداز ہے مسجد تشریف, مسجد میں تشریف لانے کا, کہ حضرت ابو بکر اور عمر ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف ہے اور بیچ میں حضور ہے. کیا پیارا منظر ہوگا. اور حضور دونوں کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے, پھر حضور نے کیا فرمایا, اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, یعنی قبر سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے, میری ایک طرف ابو بکر دوسری طرف عمر, اس حال میں ہم محشر میں قبر سے اٹھائے جائیں گے. جی حضرت عبداللہ ابن حنطب رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بڑے تابعین میں سے ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا تو کیا فرمایا, یہ دونوں کے دونوں میرے کان اور میری آنکھ ہے. ابو بکر اور عمر دونوں میرے کان اور میری آنکھ ہے. کیا مطلب اس کا؟ نمبر ایک, مسلمانوں کے اندر یہ دونوں کے دونوں کان اور آنکھ کی طرح ہے, یعنی انسان کی باڈی میں بہت سارے اعضا ہے لیکن کان اور آنکھ کا جو مقام ہے وہ مقام برا نرالا ہے. کان نہ ہو تو آدمی بیرا ہو جاوے, آنکھ نہ ہو تو آدمی اندھا ہو جاوے. دونوں عضو ایسے ہیں کہ ان کو بڑا شرافت کا مقام اور مرتبہ حاصل ہے, کہ یہی شرافت کا مقام اور مرتبہ تمام مسلمانوں میں حضرت ابوبکر اور عمر کو حاصل ہے. نمبر دو, ان دونوں کا مرتبہ دین اسلام کے اندر ایسا ہے جیسے کہ بدن کے اندر آنکھ اور کان کا درجہ ہے, یعنی بدن میں جو آنکھ اور کان کا درجہ ہے وہی درجہ ابو بکر اور عمر کا دین اسلام کے اندر ہے. نمبر تین, یہ دونوں کے دونوں میرے لیے کان کی طرح ہے کہ میں ان کے ذریعے سنتا ہوں, دونوں میرے لیے آنکھ کی طرح ہے کہ ان کے ذریعے سے دیکھتا ہوں. بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہی میرے وزیر ہے, میرے وکیل ہے, میں تو اتنی بات جانوں جو کہہ رہے ہیں, تم مجھے کچھ بھی کہو میں کچھ مندا مندا نہیں, مجھے تو یہ کہو بس میں وہ مانوں, وہ سنوں, وہ دیکھو, بس اس طریقے کا یہ جملہ ہے. بعد چوتھا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ان دونوں کے دونوں میں سچی بات سننے کی, سچی بات کی اتباع کرنے کی اور اپنی ذات میں اور آفاق میں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کے مشاہدے کی بڑی حرص ہے, کہ دونوں کے دونوں سچی بات سنتے ہیں, سچی بات پر عمل کرتے ہیں اور آفاق میں اور ذات کے اندر جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں, اس کو لوگ بڑے دھیان اور غور سے دیکھتے ہیں. جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی نبی ایسے نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے لیے دو وزیر آسمان والوں میں ہوئے اور دو وزیر جنت والوں میں ہوئے. یعنی تمام نبی کو اللہ نے دو وزیر دنیا میں دیے, دو وزیر آسمان کے اوپر دیے. دراصل ہر نبی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نوازش کا بیان ہے. اور وزیر کا مطلب کیا؟ جو بوجھ کو اٹھانے والا ہو. ولا تزیر وازیرتم وزر اخرا, اسی سے وزیر ہے. وزیر کو وزیر کیوں کہتے ہو؟ بادشاہ کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اس وجہ سے. اور اپنی رائے کے ذریعے وہ بادشاہوں کی مدد کرتے ہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں میرے وزیر یعنی مشورہ دینے والے, میری مدد کرنے والے آسمان میں ہیں اور دنیا کے اندر ہیں. اب آسمان والوں میں میرے وزیر کون؟ فجبرائیل و میکائیل, ایک جبرائیل اور دوسرے میکائیل. جبرائیل کا پہلا نام معلوم ہوا کہ وہ پہلے نمبر کے وزیر, میکائیل کا دوسرا نام گویا وہ دوسرے نمبر کے اوپر. گویا یہ تقدیم تاخیر کے اندر افضلیت کی دلیل ہے کہ یہ پہلے نمبر کے, یہ دوسرے نمبر کے. اور میرے دونوں وزیر زمین والوں میں ابو بکر اور عمر ہے. گویا جبرائیل اور میکائیل آسمان والوں میں سے میرے وزیر ہے کہ عالم ملکوت سے نبی کی اعانت سے کام ہوتا ہے. یہ لوگ نبی کی اعانت کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. اور یہ دونوں کے دونوں دنیا کے اندر نبی کی مدد اور خدمت کرنے کا کام کرتے. کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. گویا کہ ہر امت کے اندر اللہ تعالی نے نبی کو رفقا اور محبین عطا فرمائے ہر امت میں. لہذا ہر نبی کے لیے دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی رفقا ہے, محبین ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حواریین, تو کہا یہاں پر اس طریقے سے ابو بکر اور عمر میرے لیے دنیا میں. اس روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام ملائکہ پر ثابت ہوئی کہ جب جبرائیل اور میکائیل جو فرشتوں کے سردار, وہ حضور کے وزیر اور حضور ان کے بادشاہ, تو حضور کی فضیلت ثابت ہو گئی تمام ملائکہ کے اوپر. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ شیخین کی فضیلت تمام صحابہ پر ثابت ہو گئی, اسی لیے کہ زمین والوں میں یہ حضور کے وزیر, گویا کہ ان کی فضیلت تمام صحابہ پر ثابت ہو گئی. جی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے. دیکھو یہ ابو بکر کے علاوہ ہے, ابو بکر یہ یاد رکھنے کا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ترازو آسمان سے اتر کر کے آیا, ایک ترازو آسمان سے اتر کر کے آیا, پھر فوزنت انت و ابو بکرین, حضور آپ کا اور ابو بکر کا اس میں وزن کیا گیا. یعنی ایک پلڑے میں آپ اور ایک پلڑے میں ابو بکر, اس طرح وزن ہوا. فرجحت انت, تو آپ کا وزن راجے ہو گیا, یعنی آپ زیادہ وزنی ہو گئے, آپ حضور زیادہ وزنی ہو گئے. ظاہر ہے کہ جسمانی وزن تو مراد ہے نہیں, اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک تو بڑا معتدل تھا, یہاں روحانی مرتبہ مراد ہے.
کہ ایک پلڑے میں ابو بکر کو بٹھایا, ایک پلڑے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور کا وزن زیادہ ہو گیا, گویا کہ حضور روحانی اعتبار سے بڑے وزندار ہے. پھر دوسری مرتبہ میں ابو بکر اور عمر کا وزن کیا گیا تو حضرت ابو بکر کا وزن زیادہ ہو گیا. پھر حضرت عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر کا وزن زیادہ ہو گیا. ثم رفع المیزان, پھر آسمان کے اوپر وہ ترازو اٹھا لیا گیا. فاستعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی راوی کہتے ہیں کہ فستا کا مطلب کیا, فساءہ ذالک, اس خواب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے. اس خواب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ بنا دیا, غمزدہ بنا دیا. اس خواب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقال, اور حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, خلافت نبوت ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء. ارے بیچ میں ایک رہ گیا, پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر کا وزن زیادہ ہوا تیسری مرتبہ. ہو یا تین مرتبہ وزن ہوا, پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر تو حضور کا وزن زیادہ, دوسری مرتبہ میں حضرت ابوبکر حضرت عمر, حضرت ابوبکر کا وزن زیادہ ہوا, تیسری مرتبہ میں حضرت عمر اور حضرت عثمان تو حضرت عثمان حضرت عمر کا وزن بڑھ گیا. یہ تین مرتبہ پھر ترازو اٹھا لی گئی. اب حضور کو یہ خواب برا لگا تو آپ نے کیا فرمایا اس کے اوپر ارشاد, خلافت نبوت, خلافت ہوگی نبوت کے نہج کے اوپر, خلافت ہوگی نبوت کے نہج کے اوپر, خلافت ہوگی نبوت کے نہج کے اوپر. یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جن کا وزن زیادہ رہا, ان دونوں کے زمانے کے اندر خلافت کامل طور پر نبوت کے نہج پر ہوگی, کامل طور پر نبوت کے نہج پر ہوگی. یہ فرمایا, پھر اللہ تعالی بادشاہت دیں گے جس کو چاہیں گے, پھر اللہ تعالی جس کو چاہیں گے اس کو بادشاہت دیں گے. دیکھو اس جملے کا مطلب سمجھ, خلفائے راشدین اربعہ کے دور کے اندر خلافت علی منہاج النبوتی خاصتن ہوگی. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تعبیر ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کی خلافت خلافت علی منہاج النبوہ. ایک بات طے شدہ من کہ چاروں خلفائے راشدین کی خلافت خلافت علی نہج النبوہ, یہ طے بات. پھر دوسری بات سمجھو, اول دو خلفاء حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, ان دونوں کی خلافت علی منہاج النبوت خاص طور پر. تیسری بات, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت علی منہاج النبوت عام طور پر. یہ فرق رکھنے والا کہ شیخین کے زمانے کی خلافت خلافت علی منہاج النبوت خاص سطح, اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت علی منہاج النبوت عام طور پر. اس کی ایک تعبیر یوں بھی کرتے ہیں کہ پہلے دو خلفائے راشدین کے زمانے میں خلافت میں جو استحکام رہا, جو اتفاق رہا, جو مضبوطی رہی, وہ بعد والے دو دور میں نہیں رہی, بعد کے دو خلفاء کے دور میں نہیں رہی. یوں بھی اس کی تعبیر کی گئی کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے دبے ہوئے رہے, اور حضرت عثمان کے آخری ایام میں فتنے شروع ہو گئے، یہ ایک فرق ہو گیا پہلے دو اور بعد والے دو خلفاء کے دور کے اندر. اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہ فتنے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہ فتنے رہے. اور خلافت راشدہ کے بعد، خلفائے اربعہ کے بعد پھر دور کون سا آیا؟ الملک من یشاء، حکومت اور بادشاہت کا دور آ گیا. پھر خلافت علی منہج النبوہ باقی نہیں رہے، بلکہ پھر کیا ہو گیا؟ بادشاہت. یعنی جس طرح بادشاہ لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں اور بادشاہی کرتے ہیں، اس طرح کا دور بعد کے زمانے کے اندر شروع ہو گیا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اب حضور کو یہ خواب سے برا کیوں لگا کہ حضرت عمر کا وزن زیادہ، گویا کہ عمر کے زمانے تک فتنے دبے رہیں گے اور عمر کا زمانہ ختم ہوتے ہی فتنے شروع ہو جائیں گے، یہ اس خواب میں اشارہ تھا. اس لیے حضور کو یہ خواب برا لگا کہ بھائی دیکھو یہ تو فتنے شروع ہو جائیں گے. دیکھو اس طرح کے خوابوں کے ذریعے سے اللہ امت کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو عمر کے دور کے بعد فتنے آ رہے ہیں، حضور کے زمانے میں اطلاع ہو گئے. جیسے کہ پیچھے جانور کے بولنے والی بات آئی کہ بھیڑیا فتنے کے زمانے کے اندر جانوروں کا نگران کوئی نہیں رہے گا، بھیڑیا بکریوں کو کھا جائے گا. گویا اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کی زبان سے اعلان کرا دیا کہ آئندہ نعوذ باللہ ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگ جانور، پالتو جانور سے بھی بے پرواہ ہو جائیں گے. یہ بھیڑیے کی زبان سے اللہ نے گویا کہ اعلان کروایا. تو یہاں بھی خواب کے ذریعے اعلان کرایا کہ آگے چل کر کے ایسا دور آئے گا کہ حضرت عمر کے بعد جو ہے فتنوں کا آغاز ہو جائے گا. جی
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عن أبي رضي الله تعالى عنه ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عن أبي رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अभी तुम्हारे सामने एक आदमी आ रहे हैं जो जन्नतियों में से हैं। इतने में हजरत अबू बकर आ गए। फिर थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया, अभी तुम्हारे सामने एक आदमी आ रहे हैं वो जन्नतियों में से। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। इन दोनों के अलावा और भी मुतअद्दद सहाबा किराम को एक मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, खुशखबरी अता फरमाई जी।
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة ليلة ضاحية إذ قلتم يا رسول الله هل يكون لأحدهم من حسنات عدد منه في السماء؟ قال نعم عمر. قلت فإن حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال إنما جميع حسنات عمر رضي الله تعالى عنه كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رات میں میری گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ دیکھو یہ حسن معاشرت ہے، شوہر بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے چاندنی میں سوئے۔ تو میں نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول، ہے کسی کی نیکی آسمان کے ستاروں کے جتنی؟ ہے کوئی ایسا شخص کہ جس کی نیکی اتنی ہوئے جتنی آسمان کے ستارے ہوئے؟ حضور نے فرمایا، ہاں عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، یعنی عمر کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہے۔ تو بہرحال ابا جان کی بات یاد آئی تو ماں عائشہ پوچھتی ہے کہ ابو بکر کی نیکیاں کس درجے پر ہے؟ تو کہا کہ حضرت عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہے۔ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی طرح ہے۔ حضور نے فضیلت بیان فرما دی۔ دراصل بات کیا تھی، شورا لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں میں کمال اخلاص، شہود اور معرفت کا مقام، ان کے دل میں اللہ کے ساتھ محبت، نبی کا عشق، اس لیے ان کی کم نیکی بھی دوسروں کی زیادہ نیکی سے بہتر ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی مقدار میں زیادہ ہو، لیکن کیفیت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر کی نیکی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ ہو سکتا ہے کہ امت میں جو اولیاء کرام بعد میں آئے، تابعین تبع تابعین بعد کے دور میں آئے، وہ حضرات عبادت کے اندر صحابہ سے آگے بڑھ جاوے مقدار کے اعتبار سے، لیکن جو کیفیت، جو اخلاص کے ساتھ صحابہ نے کم عبادت کی، اس مقام کو بعد کا بڑے سے بڑا ولی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ اسی لیے بھلے کمیت میں بعد والوں کی عبادت بڑھ جاوے، لیکن کیفیت میں ان کی عبادت صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔